کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہم اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو شامل کریں گے، اور آج کا موضوع بھی ہمارا وہی ہے جو ہم نے سابقہ سلسلے میں گفتگو کی تھی، اس میں کچھ سوالات جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں انہی سوالات کو ہم مزید کنٹینیو کر کے اس کے جوابات حاصل کریں گے۔ اور ہمارا موضوع ہے معاشرت اور آداب معاشرت، اور بالخصوص ہم نے گفتگو کی تھی معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے حوالے سے، وہ چیزیں کہ جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، مل جل کر رہنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسلام میں معاشرت اور آداب مینرز کا کتنا خیال رکھنا ضروری ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ بنیادی نیت کسی بھی نیک کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اول تاخیر سلسلہ دیکھوں گا، اہم باتیں نوٹ کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، جو باتیں عمل کرنے کی ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے ان پر خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی ترغیب دوں گا۔ اس خاص موضوع کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمیں آداب معاشرت بیان کیے جائیں گے، دوسروں کے حقوق سے متعلق ہمیں جو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ عزوجل، اس کے پیش نظر بھی میں اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لوں گا۔ اور اسی طرح سے جتنی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ثواب کے آپ حقدار ٹھہریں گے۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اس کے کمالات ہیں، دین دنیا ہر اعتبار سے اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں، القول البدی کے حوالے سے منقول ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا ایک بڑی بری بلا اس کے سامنے ہے۔ اس نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس بلا نے جواب دیا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ تجھ سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے، میں کیسے تجھ سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین ذریعہ ہے درود پاک، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عزوجل نیک بننے کا بھی موقع ملے گا، دینی دنیاوی ہر طرح کی برکتوں کا یہ موجب ہوتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟
الحمدللہ
ماشاءاللہ۔ پچھلے سلسلے میں، سلسلے کے بعد بھی کئی لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا، تو بہت ساری باتیں لوگوں نے بیان بھی کی اور کچھ تاثرات اور جو فون کالز بھی ہمیں موصول ہوئی تھیں۔ واقعی ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور تقریباً ہر دوسرا شخص ہی اس چیز کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لوگوں کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے رہنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بڑی ہی اچھا اور بڑا ہی مفید یہ ٹاپک ہے۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرت اور آداب، جو ہم رہن سہن کے آداب کی جو ہم نے مینرز کی بات کی تھی، اس کی دین میں کتنی اور کیا اہمیت ہے، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بھی کلام ہوا تھا کہ ہمارے دین کے جو بنیادی شعبے ہیں ان کے اندر معاشرت اور آداب، یہ دونوں ہی بڑے اہم شعبے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر پوری پوری اہمیت رکھتے ہیں۔
جی،
معاشرت اور آداب کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس کی اہمیت کے لیے اگر صرف تین چیزوں پر غور کر لیا جائے تو کافی ہے۔
ماشاءاللہ۔
پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر معاشرت اور آداب کے کتنے احکام بیان ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے،
قرآن پاک کے اندر کسی شے کا ایک مرتبہ آ جانا ہی اس کی اہمیت کے لیے بہت کافی ہے۔
بے شک.
لیکن معاشرت اور آداب وہ چیز ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ بیسیوں جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، تعلیمات دی گئیں، سمجھایا گیا اور باقاعدہ آداب بیان کیے گئے، معاشرت کے طریقے بیان کیے گئے. اچھا، اسی طرح دوسری اس کی اہمیت کی ایک بہت واضح جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر اس شے کا موجود ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک معاشرت تھی وہ کیسی تھی، آپ کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول تھا، جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کیسا تھا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلہ و انا خیرکم لاہلی، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں.
سبحان
تو
اللہ،
یہ معاشرت ہی کا معاملہ ہے. اچھا، یہ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نمونے کے بعد آپ نے جو اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کی روشنی کے اندر بھی معاشرت کا پتہ چلتا ہے.
صحیح.
کہ دین کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ صرف اسی پر مشتمل ہے. آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں یا آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں یا آپ تصوف کی کتابیں لے لیں.
صحیح.
تینوں کے اندر یعنی دین کی بنیادی ترین جو کتابیں، تفسیر
है.
میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی آیت ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے.
صحیح.
لیکن اگر اس کو بھی جدا کیا جائے تو ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن پاک کا اور تفاسیر کا کہ جو اسی موضوع سے متعلق ملے گا. لیکن احادیث مبارکہ کو چونکہ ایک خاص باب باندھ کر اس کو چیپٹرز کے اندر تقسیم کر کے اس کو لکھا جاتا ہے موسٹلی، تو اس کے اعتبار سے دیکھیں تو باقاعدہ کتاب الآداب،
صحیح،
کتاب الآداب کے نام پر حدیث کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ لے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب 800 صفحات پر مشتمل ہے حدیث کی تو اس کا 8واں حصہ یعنی 100 صفحہ جو ہوگا وہ صرف آداب کے بارے میں ہوگا.
اچھا، ہو سکتا ہے بوسوں کے لیے نئی بات ہو کہ حدیث پاک کا اتنا بڑا مجموعہ
اس قدر اس کے بارے میں ہوتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور محدثین کے اندر یعنی نہایت ہی نمایاں مقام ہے ان کا. ان کی ایک پوری کتاب ہے الادب المفرد.
اچھا،
الادب المفرد جو ہے بیسیکلی یہ آداب اور معاشرت کے بارے میں ہے.
اسی طرح کے موضوع،
یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ آداب اور معاشرت کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، مہمانوں سے ملنے، کہیں مہمان جائے تو مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، وہ انہی چیزوں کے اوپر پوری کتاب مشتمل ہے.
مفتی صاحب، جب محدث کا لفظ آتا ہے تو اس طرح لوگوں کا ذہن عام طور پر نہیں جاتا کہ اس طرح کی چیزیں بھی جمع کی ہوں گی. یعنی اتنا دور ہے لوگ،
بہت کتابیں اس پر تو بہت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ ایک نمایاں ترین مثال ہے اس لیے میں نے انہیں کا نام لیا کہ ان کو سارے ہی جانتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب الادب المفرد جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے اور اس میں کم از کم 1500 سے زیادہ حدیثیں ہیں.
1500
ابھی اندازہ لگائیں، 1500 سے زیادہ حدیثیں
اسی موضوع پر،
اسی موضوع پر یعنی آداب اور معاشرت کے اوپر انہیں جمع فرمائی ہیں. اچھا، اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو عبادات کے بارے میں ہے. اس کا جو یعنی جو موسٹ آف دا بک ہے، جو میجر پورشن ہے کتاب کا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آداب معاشرت اور آداب زندگی کے اوپر مبنی ہے. یہ وہ یعنی یہ مشہور محدثین میں سے جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی.
صحیح.
اسی طرح اور بھی محدثین کا یعنی ہم تذکرہ کریں تو بہت سارے محدثین کی اس طرح کی کتابیں ملیں گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا کتنا بڑا حصہ ہے جو محض معاشرت اور آداب کے اوپر مشتمل ہے، جو زندگی کے آداب سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، جو عبادت کے ساتھ یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اسی لیے بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی مختلف تقسیم ہیں.
ٹھیک،
یعنی کسی کو مسند کہا جاتا ہے، کسی کو معجم کہا جاتا ہے، کسی کو سنن کہا جاتا ہے، کسی کو جامع کہا جاتا ہے. ان میں جو سب سے زیادہ جو وہ ہوتی ہے، جو جامع ترین یعنی جو قسم ہوتی ہے وہ جامع ہی ہوتی ہے، اس کو جامع ہی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کا
جامع کون سی کتاب ہوتی ہے جس میں 8 ابواب ہوں.
ٹھیک،
یعنی 8 موضوعات کو بطور خاص جس میں لیا گیا ہو، 8 موضوعات، ان 8 موضوعات کے اندر ایک موضوع آداب زندگی ہے.
اچھا،
یعنی جامع حدیث کی کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس کا ایک موضوع ہی کتاب الادب، کتاب الآداب، آداب زندگی کے بارے میں ہوتا ہے. تو یہ احادیث کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ محدثین نے پورے پورے ابواب اس کے اوپر بیان فرمائے. یہ حدیث کی کتابیں. اچھا اسی طرح فقہ کی کتابوں کی طرف آ جائیں. فقہ کی کتابوں کے اندر ہر کتاب کے اندر موسٹلی جو جامع کتاب ہوگی یعنی جس میں سارے ابواب ہوں,
صحیح,
اس میں ایک باب ہوتا ہے, کہیں اس کا نام کتاب الکراہیت ہوتا ہے, کسی جگہ اس کا نام کتاب الاستحسان ہوتا ہے, کسی جگہ اس کا نام کتاب الادب ہوتا ہے, اور کسی جگہ اس کا نام کتاب الحضر ولی اباحہ ہوتا ہے.
صحیح.
یہ سارے الفاظ جو ہیں کراہیت استحسان اور حضر و اباحت اور دیگر نام, یہ سارے بیسیکلی آداب کے بارے میں ہوتے ہیں. آداب زندگی, آداب معاشرت, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے, اپنے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے, بچوں پہ کیسی شفقت کرنی ہے, مخلوق خدا پہ کیسے رحم کرنا ہے, جانوروں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے, کھانے پینے, سونے جاگنے, اٹھنے بیٹھنے, انہی کے آداب پر مشتمل ہوتی ہے. تو گویا آپ حدیث کی کتابیں لے لیں, آپ کو یہ ٹاپک باقاعدہ دین کے حصے کے طور پہ ملے گا. آپ فقہ کی کتابیں لے لیں, آپ کو اس کے اندر بھی ملے گا. اور اسی طرح آپ تصوف کو لے لیں اگر, تو تصوف کے دو اعتبار سے یہ مرکزی ترین مضامین کے اندر داخل ہے.
اچھا,
ایک تو اس اعتبار سے کہ وہی کہ معاشرت جو ہے یہ دین کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے,
اسی لیے آپ احیاء العلوم جو سب سے بڑی اور سب سے جامع ترین کتاب ہے تصوف کی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی, یا آپ کی دوسری کتاب کی میں سعادت, مشہور ترین کتابیں, آپ ان دونوں کتابوں کو دیکھیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے جیسے احیاء العلوم ہے, اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ عبادات پر ہے.
ٹھیک ہے,
عقائد اور عبادات پہ. اس کا تیسرا حصہ ہے باطنی امراض کے اوپر.
ٹھیک ہے,
اس کا چوتھا حصہ ہے باطنی اچھے اخلاق کے اوپر, یعنی صبر, شکر, توکل, اخلاق کے اوپر. تیسرا حصہ حسد, بغض, تکبر, کینہ, غصہ, حسد, حقد, اس کے اوپر. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دوسرا حصہ معاملات کے اوپر ہے.
اچھا,
وہ معاملات کے جن کے اندر تجارت بھی داخل ہے, جس کے اندر معاشرت بھی داخل ہے, جس میں دوستی کرنے کے آداب بھی ہیں, جس میں کسی سے تعلق توڑنے کے احکام کا بیان بھی ہے, جس میں کھانے پینے کے آداب کا بیان بھی ہے, جس میں جو ہے وہ اس طرح کی پوری جو آدابی زندگی آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بیان کیے. تو گویا تصوف کا موضوع بھی باقاعدہ یہ ہے.
یعنی آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک الگ سے چیز نہیں ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یا دین کے اندر اس کو کوئی الگ سے کسی خاص طور پر بیان کیا ہو, بلکہ جو دین کے دیگر احکامات ہیں انہی کے ساتھ ہی اس کا ایک بڑا حصہ شامل ہے.
اصل میں جو دین کے بنیادی ریسورسز ہیں جہاں سے ہم دین سیکھتے ہیں, جیسے قرآن حدیث ہے, پھر اس کے بعد جو ثانوی ماخذ ہوتے ہیں کہ جو بزرگان دین نے اس کی تشریحات کی ہیں, وہ کتب احادیث اور کتب شروحات احادیث اور کتب فقہ اور کتب تصوف ہیں. اس میں جو پرانی کتابیں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں وہ ہمیشہ ہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. اصل میں یہ ہوا کہ ہمارے زمانے کے اندر یا ہمارے قریب زمانے میں چونکہ معاشرت اور آدابی زندگی اس کو اگنور کیا جاتا رہا, اس سے صرف نظر ہوتا رہا, تھوڑا سا اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی, اس کے اوپر بیانات زیادہ نہیں ہوتے, اس کے اوپر کتابیں زیادہ نہیں لکھی جاتی, لوگ اس کے پڑھنے کی طرف نہیں آتے, تو اس کی وجہ سے یہ دین کا حصہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا گیا.
صحیح,
اور
صحیح,
اب یہ لوگوں کے لیے ایک قسم کا اجنبی بن چکا ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر حقوق العباد کی, حسن معاشرت کی, آداب زندگی کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. ان کے لیے نماز اجنبی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن آداب زندگی اجنبی ہے. جبکہ جس قرآن کے اندر نماز کا بیان ہے اسی کے اندر آداب زندگی کا بیان بھی, اسی کے اندر حسن معاشرت کا بیان ہے, اسی کے اندر حسن معاشرت کی چیزوں کو فرض تک قرار دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم یہ کام کرو, یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم یہ کام کرو. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے اس معاشرت کی اور آدابی زندگی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. قرآن پاک کے اندر, قرآن پاک کے چند ایک مثالیں میں عرض کرتا ہوں جس سے ان ڈیٹیل بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ والدین کے بارے میں تو معروف ہے, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف, اور بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں معاشرت اختیار کرو.
صحیح,
جو زندگی گزارنا ہے وہ بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں کرو.
صحیح,
رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا وبذی القربہ, اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, یا فرمایا وآتی ذی القربہ حقہ, اور رشتہ دار کو اس کا حق دو. یا اسی طرح ایک جگہ پر ایک آیت مبارکہ بڑی جامع ہے جس میں سب کے حقوق کا بیان کر دیا گیا, یعنی اس میں اللہ کا حق بھی بیان کیا گیا اور بندوں کا حق بھی بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
سبحان اللہ,
ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی. سب سے پہلے, سب سے مقدم, سب سے اہم چیز کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. توحید اور عبادت,
صحیح.
اس کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو، وبذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، والجار ذی القربا اور جو قریب والا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار الجنوب اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وصاحب بالجنب اور جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے غلام ہیں تمہاری باندیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
مینشن کر دیے کہ
ایک ایک چیز کو مینشن کر دیا گیا کہ اللہ کا حق بھی ہے اس کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، جو قریب کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے، جو دور کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے.
صحیح.
اس آیت کے اور بھی معنی بیان کیے گئے لیکن ایک راجع معنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں.
صحیح.
کہ والجار ذی القربا جو قریب والا پڑوسی ہے، والجار الجنوب اور جو دور کا پڑوسی ہے، والصاحب بالجم اور پہلو کا ساتھی. پہلو کا ساتھی اس کی دو تفسیریں ہیں.
جی.
ایک اس کی تفسیر ہے اس سے مراد ہے زوجہ بیوی،
ٹھیک
ہے، کہ بیوی پہلو کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر کہیں راستے میں آتے جاتے تمہارے ساتھ سواری کے اوپر دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تمہارے پہلو کا ساتھی ہے،
بھلے تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے،
تو جیسے ہم یہاں سے بس پہ بیٹھتے ہیں اور اگلے اسٹاپ پہ جا کے اتر جاتے ہیں، اس راستے کے اندر بھی جو شخص ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، یا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، یا ہم کسی سٹور پر گئے، کسی جگہ بل جمع کروانے گئے، ہمارے ساتھ جو ہماری سیٹ پر ساتھ میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، وہ بھی ہمارا پہلو کا ساتھی ہے. وہ جو دو منٹ کے لیے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے گا اس کا بھی ہم پر حق ہے، ہم نے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. وہ صاحب بالجم اور جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اچھا، وہ ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، وہ ہمارا ضروری نہیں ہے کوئی رشتہ دار، وہ ہمارے لیے اجنبی ہوگا،
آئندہ ملے نہ ملے یہ بھی خبر
نہیں، آئندہ ملے نہ ملے
تھوڑی دیر کے لیے
اچھا سلوک کیا، وہ بعد میں کرے گا یا نہیں کرے گا کوئی پتا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جس کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، آئندہ دیکھنے کا پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے غلام باندیاں ہیں. اب اسی کے ضمن میں ہمارے زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ نوکر وغیرہ شامل ہو جائیں گے، کہ جو تمہارے ماں تحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ملازم ہیں، یا تمہارے غلام لونڈیاں ہیں جو آیت کا اصل معنی ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو.
سبحان اللہ.
اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں کہ ایک ہی آیت کے اندر عبادت کا، توحید کا، شرک سے بچنے کا اور اس کے ساتھ دیگر چیزوں کا حکم بیان کیا گیا. یہ ہے ساری معاشرت، کہ معاشرے کے اندر آدمی کا تعلق موسٹلی ان لوگوں سے ہوتا ہے.
بے شک
آدمی معاشرت جب زندگی گزارتا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسی یا گلی کے آخری کونے کے اوپر جو رہنے والا ہے وہ پڑوسی بھی، وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا. اچھا، آدمی آتا جاتا کام کرتا ہے، ایک آفس کے اندر کام کرتے ہیں، جو کولیگ ہے وہ ہمارا پہلو کا ساتھی ہے، جو بس میں ساتھ سفر کرنے والا ہے وہ ہمارا پہلو کا ساتھی.
صحیح.
یا جو ہے آدمی کی بیوی ہے وہ اس کی پہلو کی ساتھی ہے. مسافر ہے، آدمی کا راہ چلتے ٹکرا ہو جاتا ہے، آدمی سفر کرتا ہے، سفر کے اندر جب بہت ساروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا آدمی کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے کچھ نیچے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ملازم ہوتے ہیں، اس کے نوکر ہوتے ہیں. ایک ایک فرد کو مینشن کر کے جو جو آدمی کی زندگی کے اندر آتے ہیں، اس میں اولاد کا ذکر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں آدمی ویسے ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسٹراڈنری جو ہے نا اویئرنس رکھتا ہے اور وہ اس کا کرتا ہے. یا یہ ہے کہ جب ان سب کا ہے تو اولاد کا تو پھر ہے ہی،
اسے تو اولاد ہو جائے گا.
تو گویا جن جن لوگوں کے ساتھ انسان کا اپنی زندگی میں تعلق ہو ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ سارے کے سارے معاشرت بیان کر دے گی. اب آ جائے دوسری طرف، آداب کی طرف آ جائے. وہ آداب بھی ہے، معاشرت بھی ہے، دونوں طرح کی چیزیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے، اس پر ہم نے ایک جدا گانا بھی پورا اس پر کلام کریں گے
جی انشاءاللہ،
کہ کسی کے گھر جانے کے حوالے سے.
صحیح.
گھر جانے کے آداب اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں تب تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو.
اللہ اکبر.
کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لی جائے اور سلام کیا جائے. فرمایا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب کسی کے گھر جانا ہو تو جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ قریبی رشتہ دار ہیں یا بہت زیادہ گہری دوستی ہے تو بغیر اجازت گھس جاتے ہیں،
یا پڑوسی ہے.
بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. گھر والا کس حالت کے اندر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا وہ اس کے گھر کے کیا معمولات ہیں، کیا معاملات ہیں، اس طرح بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ جس گھر کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، یعنی وہاں پر گھر میں کوئی فرد موجود نہیں
موجود
ہے
نہیں.
تو اب یہ کہو کہ یار گھر میں تو کوئی بندہ ہے نہیں، لہٰذا اب داخل ہونے کی اجازت ہو جائے گی، کیونکہ گھر میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو داخل ہونا اس لیے منع کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا،
صحیح.
لہذا جب بندہ ہی نہیں ہے تو اب داخل ہوئے. فرمایا نہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اس کی اجازت نہ ہو. کسی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہاں تم میرے گھر میں آ جانا تو تم داخل ہوگے، ورنہ نہیں. اچھا، اب کسی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بعض اوقات سامنے سے رپلائی نہیں ملتی، اور بعض اوقات رپلائی ملتی ہے لیکن آدمی اندر سے بول دیتا کہ یار بعد میں آ جانا،
مصروف ہوں میں.
اب صحیح، اس کو بعض اوقات بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے، یعنی رپلائی نہ ملے تو، اور یہ بول دیا جائے
کہ واپس چلے جاؤ،
کہ بھائی واپس چلے جاؤ، بعد میں آ جاؤ، بعد میں آ جانا کبھی، تو اس پر تو یہ نہیں قطع تعلق ہی.
صحیح، اللہ نے فرمایا زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا.
وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم اسی پر عمل کرو کہ اگر تمہیں لوٹنے کا کہا جائے تو تم لوٹ جایا کرو، بغیر ناراضگی کے، بغیر غصے کے، بغیر قطع تعلقی کیے، بغیر برا منائے تم واپس لوٹ جایا کرو.
سبحان،
اب یہ معاشرت بھی اس میں دیکھیں، اس میں آداب زندگی بھی دیکھیں، کتنا روز مرہ کا ایک عام سا معاملہ ہے
لیکن قرآن میں بیان
لیکن
کیا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی ہے.
کیا بات،
گھر جاؤ تو یہ ہے، گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ ہے، داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، سلام کرو، اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایک ایک بات کو مینشن کیا گیا. اچھا، اسی طرح ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں، خواہ وہ اجتماع ہے یا گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ، اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ ذرا کھلا کھلا ہو کے بیٹھتے ہیں، بعد میں آنے والے تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو جگہ نہیں ملتی. تو اب اس کے اوپر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصل یہ حکم جو ہے وہ بارگاہ نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تھا، لیکن اسے استدلال کے طور پہ علماء نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو، یعنی جگہ بناؤ دوسروں کے لیے، تو تم جگہ بنا دیا کرو، کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، فضیلت بھی بیان فرمائے.
یہ مجلس کے آداب جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے کہ کسی جگہ بیٹھے تو دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کو جگہ دیں، اس لیے سرکنا سنت ہے.
صحیح صحیح،
کوئی آ جائے تو تھوڑا سا ہٹ جائیں تاکہ اس کو ذرا
جگہ
مل جائے بیٹھ. تو اب اجتماع کے اندر خاص شریک ہیں یا کسی محفل میں شریک ہیں یا گھر کے اندر اس طرح بیٹھے ہوئے یا کوئی اور ایسا موقع ہے جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، تو وہاں پر دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دی جائے. فرمایا کہ تم جگہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے. یہ مجلس کے آداب. اچھا، اسی طرح چلنے پھرنے کے آداب، چلنے پھرنے تک کے آداب قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا رحمان کے بندے، رحمان کے بندے یعنی رحمان کے پسندیدہ بندے. فرمائے، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں.
صحیح،
جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو وہ لڑائی جھگڑے کی بجائے وہ ان کو کہتے ہیں بس سلام.
واہ،
یعنی وہ ان کو سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں،
الجھتے نہیں ہیں،
الجھتے نہیں ہیں، بات کو آگے نہیں بڑھاتے، آگے سے بدتمیزی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کا طریق زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور کسی کی جہالت کا جواب جو ہے وہ آگے سے وہ سلام میں متارکت کر کے نکل جاتے ہیں. اب یہ چلنے کے آداب بھی ہیں، اور یہ جو ہے وہ گفتگو کرنے کے آداب بھی. گفتگو کرنے کے آداب کو قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر نہ چل.
صحیح،
زمین میں اترا کر نہ چل. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو.
اللہ،
کہ آدمی اکڑ کے چلے گا، پاؤں دھمک سے مارے گا زمین کے اوپر، تو کیا زمین پھاڑ دو گے؟ بڑے اکڑ کے چل رہے ہو تو کیا تمہارا سر پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا. لہذا زمین کے اوپر اطراء کر نہ چلو، اللہ کو اطرانے والے پسند نہیں ہیں۔ یہ بھی آیت مبارکہ کا حصہ، فرمائے اللہ کو اطرانے والے پسند نہیں۔ اچھا اب آ جائیں گفتگو کی طرف۔ گفتگو کے بارے میں ایک تو وہ آیت مبارکہ جو فرمایا گیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بس سلام۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنا رخسار لوگوں کے سامنے ٹیڑھا نہ کرو۔ جسے کہتے ہیں نا منہ بگاڑ کے بات کرنا،
منہ پھلا کے بیٹھا،
سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، سیدھے منہ یہ بات ہی نہیں کرتا۔
صحیح صحیح۔
تو فرمایا کہ اپنا رخسار لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کر۔ اچھا اس کے بعد فرمایا، یہ آیت کے چند الفاظ کے بعد آئیے، فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ذرا پست رکھو، آہستہ رکھو، چیخو چلاؤ نہیں، آہستہ رکھو۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہے۔ کیونکہ گدا چیختا ہے، گدا چلاتا ہے، گدا شور مچاتا ہے، یہ سارے کام گدے کے ہیں۔ فرمائے یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اپنی آواز کو پست رکھو، ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہے۔ یہ گفتگو کے آداب۔ اب گفتگو کے آداب کے اندر جب ہم اس کے اوپر بھی ایک پورا سلسلہ کریں گے
انشاءاللہ،
لیکن جو اس آیت مبارکہ سے بڑا واضح سمجھ آتا ہے کہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے۔ آپ اس انداز میں گفتگو کریں کہ آپ کے پاس پڑوس والے سارے پریشان ہوں۔ جیسے ایک آدمی کسی بھی یہ کوئی مسجد کے اندر کھڑا باتیں کر رہا ہے، اب وہ اتنی آواز سے کسی سے باتیں کر رہا ہے یا موبائل پہ باتیں کر رہا ہے کہ قریب میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب،
بے شک
کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، یا کوئی آدمی توجہ سے اجتماع میں بیٹھا ہوا اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کریں گے وہ پریشان ہو جائے،
یا آفس میں کام کر رہے ہیں
آفس کے اندر اس سے بلند آواز سے بات کرتے ہیں ساتھ میں کام کرنے والے پریشان ہیں، یا جو ہے وہ اپنے کیا اپنے گھر کے اندر اتنی آواز سے بولتے ہیں کہ اپنے گھر کے دیگر افراد کے کام متاثر ہوتے ہیں، وہی اپنی پڑھائی کرنا چاہتے پڑھ نہیں سکتے، وہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ مدنی چینل نہیں دیکھ سکتے، وہ کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ اپنے پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ سے پریشان ہیں کہ آپ کی آواز اتنی اونچی، آپ کا چیخنا چلانا، آپ کا بچوں سے پیار کرنا اتنی بلند آواز کے ساتھ ہے کہ آپ کے پڑوسی اس سے پریشان ہیں، آپ گھر کے اندر ہی شور مچائے جا رہے ہیں، آپ کے پڑوسی اس سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ اچھل کود کر رہے ہیں، آپ کے پڑوسی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز اپنی کو آواز کو پست رکھو، بے شک ناپسندیدہ ترین آواز گدے کی آواز۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آداب زندگی کے میں نے چند ایک مثالیں بیان کی،
اور کتنی معمولی چیزیں اس کو سمجھا جاتا ہے، یعنی جو آپ نے مثالیں دی مفتی صاحب، کتنی ایک روز مرہ کی ایک عام فہم سی چیزیں ہیں، لیکن رب عز و جل نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔
بیسیکلی یہی وہ چیزیں ہیں نا جن کے اوپر ہمارے لوگ مرعوب ہوتے ہیں نا، کہ اہل مغرب بڑے تمیز والے ہیں، بڑے تہذیب والے ہیں، بڑی شائستگی ہے، بڑے مینرز ہیں ان کے اندر، ان کو گفتگو کرنا آتی ہے، ان کو چلنا پھرنا آتا ہے، ان کے یہاں ٹریفک کا نظام ہے، وہ لائن لگا کے جناب کھڑے ہوتے ہیں، قطار لگانا جانتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک میں بیان کیا، یہ کیا بیان کیا؟ یہی تو چیزیں بیان کی، یہی تو وہ آداب زندگی ہیں، یہی وہ مینرز ہیں، یہی وہ اخلاقیات ہیں، یہی وہ طریقہ ہے، یہی سلیقہ زندگی ہے جو قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی تربیت نہ ہونے کے برابر۔ ہمارے یہاں تربیت کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو آداب زندگی کہاں سکھائے جاتے ہیں؟
زندگی کے کون گھروں کے اندر سیکھتے ہیں؟
گھروں کے اندر سکھائے جاتے ہیں جن کو خود تمیز نہیں ہوتی۔ تو وہ جس آدمی کو خود زندگی گزارنے کا صحیح اسلامی طریقہ اس کی اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، یا علم ہونے کے باوجود غفلت کی وجہ سے جس کو خود زندگی گزارنا نہیں آتا، وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟
اللہ
اچھا کیا سکولوں کے اندر سکھایا جائے گا؟ ہمارے سکولوں والے جو ہے وہ نئے محاذ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ ایک جدید قسم کی جنسی تعلیم کے اوپر شروع ہو گئے کہ جناب سکولوں میں یہ شروع کی جائے، تو ان کے لیے دوسرے محاذ بہت ہے، وہ ان کو ہے ہی نہیں کہ آداب زندگی بھی سکھائے جائیں۔ وہ سائنسدان بنا دیں گے، انجینئر بنا دیں گے، وہ اس کو تاریخ دان بنا دیں گے، وہ اس کو ہسٹری دان بنا دیں گے، وہ اس کو انسان نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کیا نا ہمارے میڈیا کی طرف، ہمارا میڈیا ڈرامے دکھائے گا، ہمارا میڈیا فلمیں دکھائے گا، ہمارا میڈیا سیاست سکھائے گا، ہمارا میڈیا دنیا بھر کے عیوب بیان کرے گا، ہمارا میڈیا جناب لتے لے گا، ہمارا میڈیا سارا کچھ کرے گا، نہیں سکھائے گا نا تو اس کو صحیح مسلمان بننا نہیں سکھائے گا،
اللہ
اس کو پورا انسان بننا نہیں سکھائے گا، اس کو آداب زندگی نہیں سکھائے گا، بلکہ اس کو پریکٹیکلی وہ لڑائی کرنا سکھائے گا کہ لڑنا کیسے ہے، جھگڑنا کیسے ہے، گدے کی آواز کیسے نکالنی ہے، گریبان کیسے پکڑنا ہے، گلاس اٹھا کے کیسے مارنا ہے، اس کو پریکٹیکل روزانہ اس کو یہ سکھائے گا۔ جب ہمارا سب سے زیادہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں،
انفلوئنس ہے جس کا معاشرے
کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر، امپیکٹ ہے، جب وہ پریکٹیکلی لوگوں کو صرف لڑائی جھگڑا تو تکار ابے تبے گالی گلوچ برا بھلا یہ وہ سکھائے گا تو پھر اس معاشرے کے اندر کہاں سے آداب آئیں گے، پھر یہاں کہاں سے معاشرت آئے گی، پھر یہاں کہاں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے گا، پھر یہی ہوگا بات بات کے اوپر جو ہے نا وہ دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، پھر یہی ہوگا کہ پیچھے سے ہارن مار مار کے اگلی گاڑی والے کو تنگ کر دیں گے، پھر زندگی جو ہے نا اسی یعنی
اچھا پھر کچھ شکایت بھی کریں گے، نہیں جن لوگ جن طبقات کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں صاحب اثر لوگوں کی ذمہ داری ہے، اچھا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو خود بھی اسی چیز کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں۔
میڈیا کا پتہ کیا فرمائے گا؟ میڈیا فرمائے گا دیکھے یار یہ مولوی صاحبان نا سارے ایسے ہی کرتے ہیں،
صحیح،
یعنی جو خود سکھایا لوگوں کو لڑائی کرنا، جو پریکٹیکلی لڑائی دکھائی ان کو، جو قوموں کو لڑوایا، جو چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کے آپس میں فسا ڈلوا دیا، جو ایک چھپی ہوئی بات کو اچھال کر لوگوں کے درمیان تنفر پیدا کر دیا، نفرتیں پیدا کر دی، لوگ ایک دوسرے کو مار دوڑنے کو دوڑے، یہ سارے کام کرے گا، اس کے بعد دی اینڈ یہ فرمائے گا یا دیکھا یا مولوی لڑوا دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے، ارے اللہ کے بندو مولوی کہاں لڑواتے ہیں، وہ ان میں جو اس طرح کے ہوں گے شر پسند ہوں گے وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے تو تم سارا کچھ کرتے، لڑائیاں تو تم پیدا کر رہے، فساد تم پیدا کر رہے، نفرت تو تم وہاں پھیلا رہے ہو، چھوٹی چھوٹی بات کو جناب بڑھا چڑھا کے تو تم بیان کر رہے ہو، جھوٹ تہمت الزام تراشیاں تو تم کر رہے ہو، بغیر ثبوت کے بات تو تم کر رہے ہو، تو پھر آگے جناب وہ ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان وی آر پراؤڈ آف بیکمنگ اے مسلم،
صحیح،
کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے، ہماری حدیثیں ہمیں یہ آداب سکھاتی ہیں، ہمارے علماء اور ہماری دینی کتابیں ہمیں یہ آداب سکھاتی ہیں، ہمارے اجتماعات اور ہمارا چینل اور جو ہمارا مذہبی میڈیا ہے وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں لڑنا نہیں سکھاتا، ہمارے چینل یہ نہیں کہے گا کہ تم آپس میں لڑو اور پریکٹیکل کے لیے یہ دیکھو ہم تمہیں دو بندے بٹھا کے دکھا رہے اس طریقے سے تم نے لڑنا ہے، ہمارا چینل تمہیں یہ نہیں دکھائے گا۔ تو یہ ہے مذہبی تعلیم کا اصل رنگ اور اصل روپ،
سبحان اللہ،
یہ ہے دینداروں کا مدرسے والوں کا اصل روپ،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے جب یہ وضاحتیں سنتے ہیں اور یہ تعلیمات ہم سنتے ہیں تو واقعی قربان ہونے کو دل کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے دین میں کہاں بیان کی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، دین نے تو یہ بیان نہیں کیا، تو نہیں بیان کیا ایسا نہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں آپ نے سنی، احادیث کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے ایک وضاحت جو ہمیں بیان فرمائی ہے کہ احادیث کے اندر کتنا بڑا ذخیرہ ہے جس میں آداب معاشرت کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بیان کیا گیا، اور بڑے بڑے محدثین کرام نے اس چیز پر اپنے پورے پورے کتابوں میں باب قائم کیے۔ تو بات ہے علم کی، بات ہے توجہ کرنے کی، بات ہے اپنے اندر جذبہ بیدار کرنے کی، اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے، اور یہی مدنی چینل کے ذریعے آپ نے جو کچھ دیکھا یا پریکٹیکلی آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزوجل ایک فرحت محسوس ہوگی کہ یار جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جن برائیوں کو ہم رات دن دیکھتے ہیں اس کے سدھار کی بھی کوئی صورت ہے، کوئی تو ایسا طبقہ ہے، کوئی تو ایسا ایک لوگوں کا گروہ ہے، لوگ موجود ہیں، اسی معاشرے کے فرد ہیں جو بڑے ہی با اخلاق ہوا کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپس میں انتقام لینے کا جذبہ نہیں بلکہ آپس میں پیار و محبت جو ہے بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔
جو مدنی مذاکرہ تھا اس کے حوالے سے آپ تو وہاں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا تھوڑا سا وہ سنائیں کہ کیا تھا اس کے اندر، یعنی اس کا ٹاپک کیا چل رہا تھا آخر کے اندر، سلام کرنے کا، مسکرانے کا،
بڑا ہی چیزیں تھیں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی۔ مدنی چینل کے مدنی عملے کی حاضری تھی امیر اہل سنت کے بارگاہ میں کہ مدنی چینل میں جو کام کرنے والے ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، وہ امیر سنت کے بارگاہ میں حاضر تھے اور سوالات جو وہ کیے جا رہے تھے، تو سوالات کا سلسلہ جاری رہا کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے، ہمیں کیسا رہنا چاہیے، تو باقاعدہ طور پر آخر میں پھر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مجموعی طور پر ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اور جو چینل کے اندر ظاہر سینکڑوں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تو امیر اہل سنت نے باقاعدہ اخلاقیات کے اعتبار سے کردار کو بہتر بنانے کے حوالے سے سات مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور اس کے اندر
باقاعدہ جو ہے نا
ہاں جی فارم بنائے، ان کی کارکردگی لیں، اور جو اس پر پریکٹیکلی عمل کرے گا تو اس کو تحفہ دیا جائے گا، اور اس میں جو دو تین چیزیں بڑی ہی نمایاں اور اہم تھی، ایک جو آپ مدنی پھول بیان کر رہے تو میرے ذہن میں وہی گونج رہی تھی آواز کی، ہم یہ سنیں فرمائے کہ مکاتب کے اندر کام کے دوران اتنی آواز میں گفتگو کرنے کو نافذ کیا جائے کہ دوسرا پریشان نہ ہو، پست آواز میں گفتگو کرنے کا، پھر ایک بالکل پورا ایک مدنی پھول یہ تھا کہ مسکرا کر بات کرنا، پریکٹیکلی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے یا میں بالکل ناراضگی کے ساتھ ہوتا ہوں، جو آپ نے ایک آیت کے پس منظر میں بیان فرمایا. اسی طرح آپس کے اندر جب بھی ملاقات کریں تو کوشش کر کے ابتدا سلام سے کریں، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں پہلے سلام کروں. تو باقاعدہ طور پر اخلاق اور کردار کو مزید بہتر بنانے کے لیے امیر سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر ان پر آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ماحول جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا. تو یہ وہ بات ہے مفتی صاحب کہ ہمارے ہاں کس مقام پر تربیت ہے. اب ظاہر ہے کہ اب چینل کے حوالے سے
اندر جو ہے وہ مدنی ماحول بنانے کا جو طریقہ ہے اس کے جو مدنی پھول ہے اس کے اندر بھی کہ بھائی سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے کرنی ہے، ماں باپ سے کیسے کرنی ہے، تو وہ بھی ہیں اس میں.
وہ بھی ہیں، دس مدنی پھول ہیں اس کے باقاعدہ کہ گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ماحول بنے تو کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ تربیت اور یہ وہ امیر علیہ سنت کی سوچ اور جو دعوت اسلامی کے ماحول کی ہم بات کرتے ہیں کہ بالخصوص ان چیزوں کو، یہ نہیں کہ ایسے جنرلی کہہ دیا کہ کر لیا کرو پڑھ لیا کرو، نہیں، بلکہ عملی طور پر امفیسائز کر کے پریکٹیکلی طور پر اس کو باقاعدہ طور پر نافذ کیا جاتا ہے. بلکہ ایک بڑا ہی پیارا سوال ہوا تھا کہ اگر کوئی بڑا ذمہ دار ہے وہ چھوٹے ذمہ دار کی تربیت کرے، اب اس نے غلطی کی ہے، اب اس کی غلطی کی اصلاح کا کیا انداز ہونا چاہیے، ڈانٹ کر ہونا چاہیے یا اچھے انداز پر ہونا چاہیے؟ اس پر کافی دیر گفتگو چلی اور بالآخر امیر نے یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی کتنی ہی غلطی کرے اور کئی بار ہی کیوں نہ کرے تو آپ کا انداز ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ گھر میں نافذ کریں، آپ اپنے آفیسز میں نافذ کریں، معاشرے میں نافذ کریں. سب سے پہلے میں اپنی ذات پر نافذ کروں، میں اپنے آپ سے ابتدا کروں. دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے تو کوشش کیا جاتا ہے نا، اس کا ذہن بنے نہ بنے، مجھے خود عمل کرنے کے لیے کیا کوشش کرنی پڑے گی، مجھے تو کسی کو ترغیب نہیں دینی نا، خود اپنانا ہے. مجھے کس کا ذہن بنانا ہے؟ اپنا ذہن بنانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو کالز ہیں مفتی صاحب، وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے. جی سنائیے.
محمد عدیل کراچی لیاقت آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب اس فیضان اسلام سلسلے کے توسط سے آپ معاشرے کے آداب کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ رات کو جو چوتھی منزل پہ رہتے ہیں یا تیسری منزل پہ رہتے ہیں، اب ہم فرسٹ فلور پر ہیں، سیکنڈ فلور پر ہیں، بہت ہی مشکل سے بچوں کو سلایا جاتا ہے یا ہماری آنکھ لگتی ہے، تو اس قدر زور سے بولتے ہوئے اترتے ہیں اور چپلیں ایسی پہنی بھی ہوتی ہیں کہ دھڑام پڑام ہوتا ہوا یہ دو تین افراد جو اتر رہے ہوتے ہیں، اس سے بعض اوقات جو ہے نا بچے بھی اڑ جاتے ہیں اور بڑا جو ہے نا پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو براہ کرم آپ مدنی چینل کے توسط سے ان کی جو ہے نا رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری کال بھی سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمر قاری، فیکلٹی ممبر، حضرت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، مدینہ تلولیہ، ملتان شریف. نہایت جدید اور اہم موضوع پر پھر پہلوؤں پر روشنی جالی جاتی ہے. اس حوالے سے تخ صاحب کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جب کوئی شخص دینداری والا حلیہ یا رویہ یا انداز زندگی اختیار کرتا ہے تو اس پر کئی انداز سے تان و تشنی کی جاتی ہے یا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس سوچ کی کیا وجوہات اور اس سوچ کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے؟
جی مفتی صاحب، دو کالز تھیں آپ نے سنی بھی، کیا فرمائیں گے؟
یہ جو پہلی کال تھی
جی
وہ میں نے نہیں کسی سے کہا تھا.
اچھا،
کسی نے کی ہے کہ نیچے رہتے ہیں اور اوپر تھرڈ فلور، سیکنڈ فلور، فورتھ فلور سے لوگ آتے جاتے ہیں، بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں یا چپلوں کی آواز آتی ہے. دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ دوسروں کا خیال کرنے کا معاملہ ہے.
صحیح.
حدیث مبارک ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں، دوسروں کو سلامتی ملے، سلامت رہیں.
سبحان اللہ.
اب زبان سے، ہاتھ سے، یہ عام ایک مثال ہے، پاؤں بھی اسی کے اندر شامل ہے، آنکھیں بھی اسی کے اندر شامل ہیں. زبان سے اور ہاتھوں سے تکلیف کیسے ہوتی ہے کسی کو؟ زبان سے تکلیف یوں بھی ہے کہ کوئی کسی کو برا کہے،
ٹھیک ہے،
گالی دے، برا کہے، سخت الفاظ استعمال کرے. اور تکلیف یوں بھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اسی طرح بلند آواز سے بولتا ہے اور دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے.
صحیح.
جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مسجد کے اندر یعنی بلند آواز سے بات کر رہے ہیں اور دوسرے نمازی کو تکلیف ہے یا کسی سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے یا کسی تلاوت قرآن کرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اب بلند آواز سے باتیں کرنا یوں منع ہوگا.
ٹھیک ہے.
اچھا اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک فتویٰ ہے، نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے مسجدوں کے اندر، لا الہ الا اللہ یا دوسرا کوئی ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ واجب ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اتنی بلند آواز سے ذکر نہ ہو جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو.
صحیح.
لہذا نماز کے بعد بھی اگر بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو اس کی آواز بڑی متوسط اور معتدل ہونی چاہیے، اتنی ہرگز نہ ہو کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. تو جب کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے اور قرآن یا کوئی دیگر مقدس چیز پڑھتے ہوئے بھی یہ حکم ہے کہ اتنی آواز نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو اب باتیں کرنے کے ذریعے یا چلنے پھرنے کے انداز کے ذریعے دوسرے کو تکلیف دینے کی کیسے اجازت ہوگی؟ یہ مسئلہ ایک جگہ نہیں ہے، تقریباً ہر جگہ ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں یہ ہے کہ سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اچھا اب اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں،
جی
3-star 4-star 5-star ہوٹل ہیں، ان میں جو راہداریاں ہوتی ہیں نا اس میں کارپٹ بچھے ہوتے ہیں.
صحیح.
وہ کارپٹ جو ہے نا صرف ادب کے لیے نہیں بچھائے جاتے.
صحیح.
وہ کارپٹ اسی لیے بچھائے جاتے ہیں کہ کمرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو لوگوں کے قدموں کی آواز کی وجہ سے، کہ لوگ جو ہے بوٹ پہنے ہوئے اور ٹھک ٹھک کرتے گزریں گے تو اندر والا ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ وہ رات کو سوئے دن کو سوئے وہ اس کی مرضی ہے.
ٹھیک.
وہ اسی لیے آیا ہو کہ وہ دن کو سوئے گا یا وہ رات کو سوئے گا، تو لہٰذا کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اچھا اب یہ ہے کہ اسی طرح گھروں کے اندر بھی، خاص طور پہ جہاں بلڈنگز کا مسئلہ ہے کہ فلیٹ سسٹم ہے، اوپر نیچے سیڑھیاں کے ذریعے
اسٹوری کی بلڈنگ ہے،
کئی اسٹوری کی بلڈنگ ہے، وہاں بطور خاص اس کا خیال رکھا جائے. دیکھیں کچھ آواز تو ضرور پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آواز نہ پیدا ہو، چلنے سے آواز لازمی بات ہے پیدا ہو، لیکن چلنے کا جس کو ڈھنگ آتا ہے نا
جی
وہ اس آواز کو کم کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی لوگ پاؤں گسیٹ کر چلتے ہیں،
جی
اتنی بری آواز آتی ہے کہ لوگوں کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. اب یہ جو چلنے والا ہے اس کو، اسی کو تمیز سکھائی جائے گی نا کہ لوگ تو اپنے کان بند نہیں کریں گے، اسی کو تمیز سکھائی جائے گی کہ پاؤں اٹھا کے چلو. اچھا پاؤں اٹھا کے چلنا ہے تو زور سے مار کے نہیں چلنا، آپ طریقے سے چلنا ہے. یعنی میں آپ بتاتے خود آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں، کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ شور ہوگا، بوٹ پہن کے بھی چل لیں گے تو بھی شور نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اس چیز پر بطور خاص غور کر کے سیکھا ہوا ہے.
توجہ تو ہو مفتی صاحب، یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھنا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ پر غور کر لے، کسی گھر والے کو بٹھا لے کہ میں 6 دفعہ آپ کے سامنے آتا جاتا ہوں، آپ مجھے دیکھ لیجئے کہ میری پوزیشن کیا ہے، کیونکہ خود چلنے والے کو چونکہ تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کی توجہ بھی نہیں ہے.
تو بات وہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بننے کی ضرورت ہے کہ آدمی دوسرے کا خیال کرے. تو یہ جو ہے سیڑھیاں چڑھنا اترنا، اس میں وہی دو چیزیں کہ ایک تو اترنے کا جو انداز ہے، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ یہ زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ بچے تو ذرا اچھل کود کرتے ہی اترتے چڑھتے نا، بچوں کی تربیت کی جائے.
ٹھیک ہے.
ماں باپ ان کی تربیت کرے، اور ان کی تربیت ماں باپ ہی کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے میرا ایک جگہ مشورہ تھا کسی کے ساتھ،
جی
اپنے ذمہ داران کے ساتھ، تو دار المدینہ والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے ایک بڑی پیاری چیز بچوں کو سکھائی ہے. میں نے کہا کیا سکھائی؟ کہ ماشاء اللہ یہ اگر سیڑھیاں چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں گے، اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اتریں گے. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھی چیز سکھائی. میں نے کہا لیکن ایک اس سے زیادہ ضروری چیز ہے،
جی
بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ سنت ہے، ایک اس سنت سے اوپر واجب ہے. وہ واجب یہ ہے کہ یہ کہنا اتنے چیخنے کے انداز میں اور نعرے مارنے کے انداز میں نہ ہو کہ جیسے دشمن پہ حملہ کیا ہم نے. میں نے کہا آپ کی تربیت سے بچے کرتے تو ہیں یہ، لیکن سارے بچے اچھے انداز میں نہیں کرتے. یعنی کچھ بچے وہ اللہ اکبر یعنی اتنی بلند آواز سے کہ گھر میں اگر بچے سو رہے تو جاگ جائیں گے، آدمی ایک مرتبہ تو گھبرا جائے گا، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا بات. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. وہ سنت ہے، اس سنت کے ساتھ اس واجب کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو جب اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا. اسی طریقے سے اترتے چڑھتے میرا تو یعنی مشورہ، میں تو یعنی عرض یہی کروں گا کہ اس کا عافیت والا طریقہ یہ کہ منہ بند ہی رکھیں، یعنی خاموشی کے ساتھ ہی اترے، خاموشی کے ساتھ ہی چڑھیں. آپ نے جو بات کرنی ہے اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے کریں، اور آپ نے جو بات کرنی ہے اپنے گھر سے باہر نکل کے کریں. راستے کے اندر جو سیڑھیوں کے اوپر اترتے چڑھتے جو باتیں کرتے ہیں، یہ موسٹلی جو ہے یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، خاص طور پہ رات کے وقت کے جب گونج زیادہ ہوتی.
جی بالکل،
خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، گونج اس وقت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے. پھر گفتگو آپ تو ہمارے یہاں گفتگو کرنے کے لیے بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، کہ دوسرا انسان ہمارے ساتھ ہو تو ہم اس سے بات کریں. ہمارا موبائل بہت کافی ہے ہمارے، ہم موبائل سے ہی جو ہے نا وہ کر لیں گے. اچھا اسی طرح موبائل اگر ساتھ ہے، آپ نے نعتیں چلائی ہوئی یا ماد اللہ گانا ہی چلایا ہوا ہے یا تلاوت چلائی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کی تلاوت، آپ کی وہ نعتیں یا آپ کا وہ گانا، وہ साथ जहां जहां से आप गुजर रहे हैं उनको वो तकलीफ दे रहे हैं,
सही,
तो ये किसी सूरत जो है इसकी इजाजत नहीं है। तो लिहाजा चलने के आदाब जो है वो सीखे जाए और इस पर गौर करके से, अच्छा बाद लोगों को इसका वो नहीं होता, एहसास नहीं होता, जैसे बाद अवकात क्या होता है, एक आदमी खुद एक बात कह रहा होता है और उसको पता नहीं चलता कि मैं खुद ये कर रहा हूं,
बिल्कुल बजा फरमाए तवज्जो नहीं होती,
ये बहुत मर्तबा होता है। जैसे एक आदमी गीबत के ऊपर बड़ा धुआंधार बयान कर रहा होगा, गीबत नहीं करनी, गीबत बुरी है, बयान खत्म करते साथ ही बोला यार सारे मरे हुए पड़े थे यहां पर,
सही,
वो बोलते खत्म करते साथ ही बोल देगा,
सही।
तो ये जो है चलने फिरने के आदाब वाला मामला, यानी सीढ़ियां चढ़ना उतरना जो है ये जरा तरीके से हो, इसी तरीके से जो है जो गुफ्तगू करने का मैंने अर्ज किया, अच्छा इसी तरह गुफ्तगू में एक और चीज है, अभी मैं कल की मैं आपको अर्ज करता हूं, कल की या परसों रात की शायद बात है, रात के 2 बजे मैं तकरीबन सोया, हमारी दीवार के बाहर जो है वो 2 आदमी बैठे बातें कर रहे हैं,
अच्छा
कारोबारी डिस्कशन चल रही थी उनकी,
सही,
वो लगे हुए मजे से,
नफा तो उनका था,
ऊंचे ऊंची आवाज के अंदर लगे हुए ना, बुलंद आवाज से लगे हुए, अच्छा मेरी बिल्कुल जो है ना वो मेरी चार पे बिल्कुल साथ ही दीवार के,
ठीक है,
यानी मैं आधा पौना घंटा दो जाना कभी इधर जना वो कानों में उंगलियां दूं, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, फिर उनको तौफीक हुई वो उठ के चले गए, तो उसके बाद नींद है,
सही।
तो अब ये रात के वह किसी के घर के सामने आप बैठ जाए, आप बातें करते रहे, या आप मोबाइल के ऊपर जो है ना वो
ऊंची आवाज,
आपने पूरा कारोबार गली में घूम फिर के ही करना है, और रात के 12 बजे आपने शुरू करना है, और आपने अपने घर के अंदर बैठ के फोन नहीं करना, वहीं आप बैठ के कारोबारी गालियां भी दे रहे, वहीं आप बैठ के किसी को डांट भी रहे मोबाइल के ऊपर ही, अबे तुझे कहा था जल्दी पहुंचना, तू पहुंचा नहीं है, तुझे समझ नहीं आती क्या, क्या बोलूं मैं तुझे, ये कर दूंगा वो गली के अंदर लगा हुआ कर, उसको है ही नहीं, उसको हिस्स ही नहीं है बिल्कुल कि यार मेरे इस तर्ज अमल की वजह से दूसरे को तकलीफ हो सकती है। लिहाजा अपनी आवाज और अपने चलने के अंदाज दोनों के ऊपर जो है वो गौर किया जाए कि इसकी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। तो ये इनका दूसरी कॉल क्या थी?
दूसरी कॉल मुफ्ती साहब, प्रोफेसर साहब है उमर साहब, वो ये कह रहे थे कि जब कोई मजहबी हुलिये वाला शख्स कोई भी इस तरह का अच्छा काम
मजाक उड़ाया
जाता है, लिहाज रखता है, तो अब आम लोग जो है ना उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, उसको इनकरेज नहीं करते बल्कि उसको जो है डिस्करेज कर रहे होते हैं।
देखिए
इसका क्या है,
इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उसको ताना देते हैं, बुरा भला कहते हैं। देखिए अगर किसी आदमी में वाकई गलती हो उस पर भी उसे ताना देने की इजाजत नहीं है,
ठीक है,
ताना देने की उसमें इजाजत नहीं है। किसी में खामी है, उस खामी पर भी उसको ताना देना बहुत सारी सूरतों में हराम है,
सही।
किसी का रंग काला है तो क्या आप काले रंग का ताना दे सकते हैं उसको? हराम है। कुरान पाक की आयतें मुबारक है, वला तलमिजू अनफुसकुम, और एक दूसरे को ताना ना दो। किसी की जात जो है मुआशरे में कमतर समझी जाती है, क्या उसको उस जात के ऊपर ताना दिया जा सकता? हराम है, ठीक। किसी की आवाज खराब है, किसी की शक्लो सूरत अजीब सी है, किसी के कपड़े बड़े मैले से या पुराने से है, या कोई गरीब आदमी, किसी के हालात खराब है, क्या उसको उसके हालात की खराबी को ताना दिया जा सकता? किसी की औलाद बिगड़ी हुई है और बाप का कोई कसूर नहीं है, उसने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, औलाद खराब, क्या उस खराब औलाद की वजह से उसके बाप को ताना दिया जा सकता? नहीं दिया जा, यानी हकीकतन जो चीज पाई जा रही है,
ठीक है,
उस पर भी ताना देना शरीयत के अंदर बहुत सारी सूरतों में हराम है, नाजायज है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो किसी आदमी के दीन पर अमल करने पर, दीनी अहकाम पे अमल करने पर, शरीयत पर अमल करने पर, मुआशरत के आदाब पे अमल करने पर, आदाब जिंदगी, खाने पीने की सुन्नत आदाब, एक आदमी सुन्नत के मुताबिक खाता है आजजी के साथ जमीन पे बैठ के, और जो है वो तीन उंगलियों के साथ लुक में चबा के आहिस्ता, ये अपने उस अंदाज में खाता है, उसका जो मजाक उड़ा रहा है वो इसका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, वो दीन के हुक्म का मजाक उड़ा रहा है। तो ये जो ताना देने वाले हैं ये अपने आप को देख रहे कि ये मुसलमान है या नहीं,
बहुत खतरनाक,
क्योंकि ये किसी फर्द को ताना नहीं दे रहे, उस फर्द के अमल को ताना दे रहे, और वो अमल उसका नहीं है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। लिहाजा ये बड़ा संगीन और सेंसिटिव मामला है, इसको इस एतबार से देखना चाहिए। तो ताना देने वाला मामला जो बड़ा नाजुक और बड़ा शदीद है, तो इसे लाजमी तौर पर अवॉइड किया जाए
माशाल्लाह, और हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, अगर कोई इस तरह की बात करता है, गुफ्तगू करता है, तो भी अपना अमल जारी रखें, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके अमल की इस्तेकामत की बरकत से आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद बरकतें होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अमीरुल सुन्नत खुद अपने तजर्बात को बयान फरमाते हैं कि जब दावत इस्लामी का मदनी काम शुरू किया या उससे भी पहले आपका जो अंदाज था रहने का उस पर भी लोग गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन आपने जो है वो इस्तेकामत के साथ अपना काम जारी रखा, तो आज माशाल्लाह अमीरुल सुन्नत की जो है वो पैरवी करने वाले, आपका अंदाज कोशिश करके इख्तियार करने वाले, और आपके जरिए से तरगीब पाकर सुन्नतों पर अमल करने वाले दुनिया के अंदर لاکھوں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، بلکہ ہمیں تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے دوسروں کی تاکہ وہ مزید کام کرے، نہ کہ یہ کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ برائی کی طرف مائل کریں اور اس کی جو ہے وہ ہمت افزائی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری عادت سے بھی محفوظ فرمائے.
ایک سوال ہے، یہ کم از کم جو ہے نا یہ کراچی والوں کو تو بہت زیادہ پیش آنے والا ہے.
کراچی والوں ہوشیار.
تو میں اسکول وین چلاتا ہوں
جی،
صبح بچوں کو لینے کے لیے ہارن بجانا پڑتا ہے. اگر بچے کو لینے کے لیے گاڑی سے اتر کر جاؤں تو بہت ٹائم لگتا ہے، میں کیا کروں؟ صبح سویرے ہارن بجانے کا جو کام ہے اسے تو میرے خیال میں کراچی میں رہنے والا تو ہر آدمی جانتا ہے جو کسی اندر سوسائٹی کے اندر نہ رہتا.
اللہ اکبر.
ہارن جیسے بجایا جاتا ہے، دیکھیں اصل طریقہ وہی ہے کہ بچہ خود ٹائم پر باہر آئے اور گاڑی بھی ٹائم پر پہنچے.
صحیح.
اصل طریقہ تو، اور دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے ممالک شمار کیے جاتے ہیں نا وہاں یہی ہوتا ہے کہ بچہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، وین آتی ہے، بچہ اس پہ سوار ہو کے چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ٹریفک کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہے اور ہر جگہ پتا چلتا ہے بندہ آج وہاں سے گزر کے گیا اگلے دن پہنچتا تو بیریئر لگا ہوا ہوتا ہے، اسی سے جو ہے نا وہ اس کو پورا گھوم کے آنا پڑے گا. اس میں یہ ہے، دیکھیں ہارن بجانا حتی الامکان اسے اوائڈ کیا جائے، کیونکہ بات یہ ہے ہارن کب بجنا شروع ہوتے ہیں؟ جب فجر کی جماعت کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت سے شروع ہوتے ہیں.
صحیح.
یعنی جیسے ہمارے ہاں ابھی چند دن پہلے فجر کی جماعت تھی تقریباً 6:50 پہ نا.
صحیح.
6:50 پہ وین لینے پہنچی ہوتی ہے بچوں کو.
ٹھیک ہے.
اب اس وقت وہ بجانا شروع کرتے ہیں. اس وقت موسٹلی جو ہے نا وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، کم از کم جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ تو سوئے ہی ہوتے ہیں، جو اسکول نہیں جاتے وہ بچے تو سوئے ہوئے، اور روٹین کے اندر بھی جو اکثر رات 12-1 سونے والے ہیں تو وہ صبح جو ہے وہ کیا نام ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ اٹھے ہوتے ہیں، یا جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ سوئے ہوئے، جو نماز نہیں پڑھ رہا اور سو رہا اس کو بھی ہم ہارن بجا کے اس کو جگانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو تکلیف دے کے تو کیوں سویا ہوا ہے.
صحیح. ایک
بڑی تعداد سو رہی ہوتی ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ ہارن بجانا جو ہے نا اس میں یہی ہو، اگر یہ واقعی چند دن اس طرح کرے نا، ایک ہلکا سا ہارن بجائیں، معمولی سا بالکل، جس سے ایک اندازہ، کیونکہ ہر گاڑی کا ہارن جو ہے نا موسٹلی جدا ہوتا ہے یا گھر والے پہچانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی گاڑی آئی، ہلکا سا بجایا کافی. اس کے بعد بچہ اگر 1-2 میں آ جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ نکل جائے. یہ واقعی طریقہ یہ، 2 اس طرح کر لے، 3 بچہ وقت سے پہلے وہاں پر موجود ہوگا.
بالکل.
ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ ہارن بجانے والا جب تک بار 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 نہیں بجائے گا بچہ نیچے نہیں اتارے. اچھا وہ ہارن بجانے والا اتنی زور سے بجائے گا، مسلسل بجائے گا، بجاتا ہی رہے گا، یعنی وہ تو کسی بھی صورت حلال کے زمرے میں نہیں آتا، وہ تو حرام 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 ہی ہے. ایسا ہارن بجانا کہ جو انتہا درجے کا تکلیف دے، انتہائی تیز آواز کے اندر. اچھا جب گرمی ہے، گرمیوں کے اندر بعض کھڑکیاں کھلی ہوتی، لوگوں کی کھڑکیاں کھول کے وہ ہوا کی کراسنگ ہو رہی ہوتی، اس کے اندر جو ہارن بجا رہے ہوتے ہیں نا الامان والحفی، یعنی سردیوں میں سب کچھ بند کر کے جو ہارن تکلیف دیتا ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے، گرمیوں کے اندر تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. تو یہ اس طرح کا ہارن بجانے کی اجازت نہیں ہے. جو وین والا ہے گناہگار اسی نے ہونا ہے، بچہ گناہگار نہیں ہوگا کہ میں لیٹ آ رہا ہوں، یہ گناہگار ہوگا جس نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، لہذا یہ مہربانی کرے. اچھا ہارن بجانے کی مجھے تو عجیب منطق آج تک سمجھ نہیں آئی. جیسے رات کو کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں نا، آپ جس گھر میں جانا ہے ہارن بجاتے ہیں، دروازہ کھول دیں، ہارن بجایا تو وہ گھر والے بھی سنیں گے، 10 اور بھی سنیں گے. مجھے اس کی مثال یوں لگتی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے جانا ہے مکان نمبر 260 کے اندر.
صحیح.
وہ مکان نمبر 260 میں اس نے جانا ہے، وہ 260 261 62 63 64 65 66 67 سب کے دروازے بجا دے، سب کی بیلیں بجا دے.
صحیح.
سارے باہر نکلے، کیا ہوا کہ 260 میں جانا ہے.
صحیح.
وہ یار تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، جانا تم نے 260 میں، ہماری بیل کیوں بجائی؟ اس نے کہا ویسے ہی.
صحیح.
جیسے یہ آدمی بیوقوف ہے، اسی طرح وہ کار والا بھی بیوقوف ہے یا وہ موٹر سائیکل والا بیوقوف ہے کہ جو ہارن اتنا بجاتا ہے کہ 260 سے لے کر 270 والے سارے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے جانا کس کے گھر میں.
صحیح.
یہ بھی سب کے دروازے بجا رہا ہے. صحیح. یہ بھی سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک گھر میں گھس رہا ہے. تو بھائی آپ اتر کے آپ جو ہے وہ دروازہ بجا دو، بیل بجا دو، یا آپ جو ہے ان کو پہلے فون کر دو، اس کے مطابق وہ دروازہ کھول دیں.
جو ایک طریقہ ہے،
جو طریقہ ہے، جو اسی لیے کئی ملک ہارن بجانے کو آپ یقین کریں کئی ملکوں میں گالی کے برابر سمجھا جاتا ہے.
بجا فرما رہے ہیں،
یعنی ہارن بجانا جو ہے،
یہ ہارن کیوں بجا رہے ہیں؟
کوئی ہارن بجا دے نا لوگ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ سڑک پہ کسی اور ہی انداز کے اندر آ گیا.
تحقیق سنی تھی مفتی صاحب، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن یہ کانسیپٹ ہے یا چٹکلا ہی سمجھیے कि एक जगह पर जो है वो किसी ने हॉर्न बजाना है तो दूसरे ने मना किया, तो उसने कहा भाई क्यों मना करो? बोले हॉर्न इंसानों के लिए थोड़ी है, ये तो इजाद किया था गाड़ियों के अंदर कि कोई जानवर आ जाए जिसको सुनता है नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसको हॉर्न बजाना है कि वो साइड पर हो जाए। तो इस मुबालगे की हद तक भी अगर इसको समझे, लोग इसे अवॉइड करते हैं अच्छी जगहों पर, अच्छे इलाकों पर।
हमारे इतना बुरा है इसको, मोटरसाइकिलों पर वो हॉर्न लगे होते हैं जो सुपर हाईवे के ऊपर बड़े बड़े ट्रॉलर चलाने वालों ने लगाए होते हैं ना, वो मोटरसाइकिल पर लगा के घूम रहे होते हैं।
सही,
तो समझ नहीं आती कि लोग, यानी क्या शऊर कहाँ है, इनकी तरबियत कहाँ है, इनको कौन सिखाता है, अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का। बहरहाल कोशिश ही की जा सकती है। तो ये हॉर्न बजाने वाले जो है ना, ये मेहरबानी करें कि इनका हॉर्न बजाना बहुत मामूली से अंदाज के अंदर हो, इतना हो जिसको ये समझे कि यार किसी को तकलीफ नहीं होगी।
सही,
और
सही।
उसके बाद वो ये इंतजार किया और निकल गए। बार बार बजा के, इन पर कोई वाजिब नहीं है कि ये बजा बजा के बजा, उनके कौन से कान बहरे हैं यार कि उनको सुनता नहीं है,
वो भी आदि हो जाते हैं कि उसने जाना तो है नहीं,
कि भाई इसने जाना तो है नहीं, 5-6 मिनट तक खड़ा रहेगा तो ये बजाता रहेगा। अच्छा, फिर चार चार गाड़ियां बादों का खड़ी होती।
सही,
यानी ये भी रोजाना का ही मंजर है। ये तो
जाहिर है,
इस घर का बच्चा और वैन में जाएगा, उस घर का बच्चा और वैन जाएगा, और सबका टाइम एक है, सारे पहुंचे हुए, सारे लगे हुए हॉर्न बजाने। अब इस कौम को कौन समझाए कि भाई आप चार आदमी मिलके हॉर्न बजा रहे हो, आप चारों का दिमाग भी काम कर रहा ही नहीं कर रहा।
सही।
तो लिहाजा इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है इस पर तवज्जो देनी, तो अल्लाह करे कोई कानून ऐसा हो कि जो इन चीजों को रोकने वाला हो।
शायद कानून तो बना हुआ होगा मुफ्ती साहब, लेकिन वही बात है कि अमल जो है वो उस पर नहीं है, ना इनको कोई देखने वाला, ना गिरफ्त करने वाला। अब सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि जो भी बड़े शहर हैं, जहां पर भी गुंजान आबादियां होती हैं या जहां पर फ्लैट का सिस्टम है, वहां पर ये यकीनन ये एक ऐसा मामला है कि वही समझ सकता है कि जो इस तकलीफ से गुजरा हुआ।
अच्छा, गाड़ी कहीं में एक और आप वर्ष का
जी जी
ये मैसेज और भी बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे सवाल।
अच्छा,
वाह। अब आपने देखा है बहुत सारे लोगों ने वो लगाई होती है, वो एक क्या नाम उसका, वो हॉर्न ही होता है कि जैसे अगर कोई लॉक खोलने की कोशिश करे तो वो बजना शुरू हो जाता है ना।
जी,
अलार्म
अलार्म भी होता है,
इमरजेंसी अलार्म। इमरजेंसी अलार्म का यानी रूल ये है कि जो जैसा लगा लेंगे ना वो वैसे बचेगा। अगर कोई टच करेगा और बजना है तो वो उस पर भी लग सकता है।
ठीक है।
कोई दरवाजा खोले और बजे उस पर भी लग सकता है। स्टीयरिंग अगर कोई हिलाने की कोशिश करे और बजे उस पर भी लग सकता है।
ठीक है।
मोस्टली जो लोग लगवाते हैं ना वो लगवाते हैं टच करने के ऊपर।
सही, बजा फरमाया।
ठीक है, कि टच अगर कोई करेगा ना तो ये बजना शुरू हो जाएगी।
सही।
रात को गलियों में बिल्लियां कुत्ते फिर रहे।
सही।
ठीक। अब कुत्ता जाते जाते टच होकर गुजर गया, गाड़ी ने चीखना शुरू कर दिया,
उसको तो नहीं पता ना कि इंसान गुजरा है या कोई जानवर।
अच्छा, बिल्ली तो सोती उसके नीचे, कार के नीचे।
सही, सही।
उसने रात को जब करवट लेनी है, उसकी टांग लगनी है, उसने फिर बजना शुरू हो जाना।
सही।
दो, तीसरे नंबर पे सफाई करने के लिए कोई बंदा रखा हुआ होता
जी,
कि भाई सुबह सुबह ना आपने तुमने 7 बजे सफाई करके जानी, वो सब की, वो गाड़ी की भी सफाई करता है, लोगों की नींद की भी सफाई करता है।
सही।
सफाया करता है वो। अब वो जैसे गाड़ी साफ करना शुरू करेगा, गाड़ी बजना शुरू हो जाएगी। जब तक उसकी सफाई खत्म नहीं होगी, गाड़ी का चीखना चिल्लाना या भौंकना बंद नहीं होगा।
सही।
ये मुसलसल चलती रहेगी। इसका मालिक आराम से सोया हुआ, उसने गाड़ी भी 5 घर छोड़ के खड़ी की हुई है, दूसरे के घर के सामने खड़ी की होती, वो खुद बिस्तर के अंदर जिंदा या गैर जिंदा वो पड़ा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को उसकी गाड़ी तंग करती, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा, उसकी हॉर्न से भी ज्यादा आवाज,
वो है इसीलिए,
वो है इसलिए
बहुत ज्यादा आवाज,
हॉर्न से भी 10 गुना ज्यादा आवाज होती है। अच्छा, फिर वो इंतहाई बेसुरी किस्म की आवाज होती है, यानी वो कभी वो कुत्ते की तरह बोलेगी, कभी वो कुछ और आवाजें निकालेगी, वो चीखती रहेगी। सफाई करने वाला भी मजे से लगा हुआ उसको सफाई करने, मालिक जो है ना अपने घर पे लेटा हुआ, जिसके घर के सामने गाड़ी खड़ी की है ना, उसकी उसका जीना तंग किया होता। इतनी बड़ी जहालत यार, इतनी बड़ी बदतमीजी और बद तहजीबी, यकीन नहीं आता कि ये वाकई किसी इंसान की गाड़ी है, और इसको इतना अकल शऊर नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ये अब ये वाला तर्ज अमल ये भी गाड़ियों के हवाले से किया जाता है, और यानी बहुत सारी चीजें, ये गाड़ियों के ऊपर भी एक पूरा सिलसिला करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अर्ज ये है कि ये हॉर्न बजाना, ये गाड़ियों के अलार्मिंग सिस्टम इस तरह के लगाना कि महज टच करने से उसको ये मसला शुरू हो जाए, यानी थोड़ा सा वो हो कि मोस्टली जो टच हो गया या किसी ने वो बिल्ली कुत्ता छू गया उसके ऊपर तो वो बोलना ना शुरू करे।
हाँ, गाड़ी आबादी में आप नहीं है, ऐसी जगह पर आप पार्क कर रहे हैं कि जहां पर वाकई आपको इस चीज की हाजत है, कैटेगराइज हो सकता है, बात वही है कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं उसके एतबार से आप गौर करें।
तो ये चीजें जो है ना ये गौर करने की हैं
जी।
इसके अलावा और बहुत सारी इसी तरह की चीजें हैं, ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सिलसिले के अंदर
नेक्स्ट में ही करना पड़ेगा। मुझे पैगाम आ गया है कि सिलसिले का वक्त खत्म हो गया है। तो बहरहाल मौजू ही ऐसा है मुफ्ती साहब, और वाकई अब तो जैसे हम बयान कर रहे हैं ना, तो बाद ऐसे होंगे कि जिनकी अब तवज्जो भी जा रही होगी कि हाँ यार वाकई ये मसला तो मेरे साथ भी है, ये मसला तो मेरे साथ भी है। बहरहाल इंशाल्लाह सिलसिले का मकसद ही हमारा तरबियत हासिल करना है और लोगों की तवज्जो दिलाना है, और इस्लामिकली दीनी एतबार से قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ مفتی صاحب نے احکامات بھی بیان فرمایا اور ایک چیز تو آپ نے اگر توجہ نہ کی ہو تو ضرور کیجئے گا کہ اس میں تکلیف کی بعض صورتیں حرام کے درجے میں بھی پہنچتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت نیک سمجھتے ہیں، سارے معاملات کا غور و فکر کرتے ہیں، لیکن معاشرت اور آداب معاشرت میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے کہ بعض اوقات وہ حرام کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہیں۔ تو مسلمان، ایک کامل مسلمان، ایک با اخلاق اور با کردار مسلمان بننے کے لیے ہمیں جہاں پر عبادات کی طرف غور کرنا ہے وہیں پر ان چیزوں کی طرف بھی غور کرنا ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی چیزیں سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً امیر علیہ سنت کے کچھ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اپنا انداز کیسا ہے، اور لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چند چیزوں کا آج ہم نے بیان سنا، ہر اسلامی بھائی نیت کرے جو بھی اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہے کہ کم از کم میں ابھی سے میں اپنے اوپر ان چیزوں کو نافذ کروں گا، مجھ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رہ جانے والے سوالات، کچھ میسیجز، کچھ کالز جو ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سلسلے میں شامل کریں۔ آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔